بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰا شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ ہود کی آیات 45 سے 47 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے احمد میرزادہ۔ اور سامن، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر پیش کیا جائے گا۔ پروگرام منظر و پس منظر کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں سن سکیں گے۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سامعین، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ تب سے کچھ لمحہ بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کئی زبردست فیصلے کیے ہیں، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو بھی فیصلہ کریں گے قبول کروں گا۔ پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 5 افراد جاں بحق جبکہ 6 کے زخمی ہونے کی خبر ہے، اور ایران کے وزیر دفاع نے کہا کہ جدید ترین ٹیکنالوجیوں کی رسائی نے دشمن کے مقابلے میں ملک کی طاقت میں اضافہ کیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کئی زبردست فیصلے کیے ہیں، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو بھی فیصلہ کریں گے قبول کروں گا۔ گوجرانوالا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ شہباز گل نے وکلا کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا کہ اس پر تشدد کیا گیا۔ شہباز گل نے کہا کہ اگر ریمانڈ پر بھیج دیا تو ذہنی طور پر برداشت نہیں کر سکوں گا۔ عمران خان نے کہا کہ شہباز گل کوئی قاتل دہشت گرد نہیں، امریکی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ میں کسی ملک سے ڈکٹیشن لینے پر تیار نہیں تھا، اس لیے ہٹایا گیا۔ بھارت 40% کم قیمت پر روس سے تیل خرید رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے روسی صدر کو کہا کہ یوکرین جنگ سے تیل کی قیمت مزید بڑھ جائے گی۔ روسی صدر کو بتایا کہ پاکستان کو سستا تیل اور گندم چاہیے۔ روسی صدر سے کہا کہ ہمیں رعایت پر گندم چاہیے، وہ مان گئے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ سازش کے ذریعے ہماری حکومت گرائی گئی اور چوروں کو مسلط کیا گیا۔ امریکہ کے ڈر سے اس حکومت نے روس سے سستا تیل اور گندم نہیں لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے 11 ارکان اسمبلی کے استعفوں کی منظوری اور انہیں ڈی نوٹیفائی کرنے سے متعلق قومی اسمبلی سیکرٹریٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفیکیشنز کو معطل کر کے الیکشن کمیشن سمیت فریقین کو نوٹس جاری کر کے 27 ستمبر تک جواب طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی عبدالشکور شاد کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کے 11 ارکان اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں الیکشن کمیشن نے 11 ارکان کے استعفوں کی منظوری پر انہیں ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ اسپیکر اسمبلی نے پی ٹی آئی کے علی محمد خان، فضل محمد خان، شوکت علی، فخر زمان خان، اعجاز احمد شاہ، جمیل احمد خان، محمد اکرم چیما، عبدالشکور شاد، فروخ حبیب، شیری مزاری اور شاہانہ گلزار کے استعفوں کی منظوری دی، جس پر الیکشن کمیشن نے انہیں ایک ساتھ ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جسے اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کیا۔ تحریری حکمنامے میں کہا گیا کہ پیٹیشنز کے وکیل کے مطابق ان کے موکل کا مستعفی ہونے کا کبھی ارادہ نہیں تھا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے حاصل کیا گیا استعفیٰ اصل نہیں تھا اور نہ ہی پیٹیشنر نے اپنے استعفے کی تصدیق کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہوا۔ عدالت نے تحریری حکم میں کہا کہ 28 اور 29 جولائی کو استعفوں کی منظوری اور ارکان اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے جاری دونوں نوٹیفیکیشنز آئندہ سماعت تک معطل رہیں گے۔ پاکستان کے بعض ذرائع کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے حامل طیارے نے ایک تکنیکی خرابی کے باعث ہنگامی لینڈنگ کی اور وہ بال بال بچ گئے، تاہم پی ٹی آئی نے اس خبر کی تردید کرتے ہوئے لینڈنگ کی وجہ موسم کی خرابی کو بتایا ہے۔ بعض پاکستانی ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم پاکستان اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے فضائی حادثے میں بال بال بچ گئے۔ وہ اسلام آباد چکلالہ سے گوجرانوالہ میں ایک ریلی سے خطاب کرنے جا رہے تھے، جب ہوا میں ان کو لے جانے والے ہوائی جہاز میں تکنیکی مشکل پیش آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق جہاز کے پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے جہاز کو ایمرجنسی لینڈنگ کرائی اور عمران خان حادثے سے بال بال بچ گئے۔ تاہم ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے رہنما اظہر مشوانی نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے جہاز میں تکنیکی مشکل اور ایمرجنسی لینڈنگ کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ان کا طیارہ پرواز سے کچھ دیر بعد موسم کی خرابی کے باعث واپس اتر گیا اور وہ روڈ کے ذریعے جلسے سے خطاب کے لیے روانہ ہوئے۔ پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 5 افراد جاں بحق جبکہ 6 کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، جبکہ امدادی کام بھی تیز کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سندھ کے ضلع دادو میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور ریلیف کیمپ میں سیلاب متاثرین کے ساتھ وقت گزارا۔ آرمی چیف نے دادو اور اطراف کے علاقوں میں 5,000 خیمے تقسیم کرنے کی ہدایت کی، جبکہ ریلیف کی سرگرمیوں میں مصروف جوانوں کے ساتھ بھی گفتگو کی۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ سیلاب سے سب سے زیادہ تباہی دادو میں ہوئی، جہاں اس وقت ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے۔ بین الاقوامی برادری ہماری مدد کر رہی ہے، ہمیں صرف ان پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت ہمارے بھائی مشکل میں ہیں، ان کے لیے امداد لے کر آئیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہری سندھ اور دیگر اضلاع کے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے سندھ اور بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد روانگی سے قبل کہا کہ آج جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے کل کسی اور ملک کے ساتھ ہوگا، اور G20 ممالک 80% گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کے ذمہ دار ہیں۔ اسلام آباد میں روانگی سے قبل اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے اداروں کی امدادی سرگرمیوں پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ کیسے اس تباہی کو بیان کروں جو آج دیکھی ہے۔ ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جدید ترین ٹیکنالوجیوں کے رسائی نے دشمن کے مقابلے میں ملک کی طاقت میں اضافہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق وزیر دفاع محمد رضا آشتیانی کا کہنا تھا کہ انقلابی اہداف کی سربلندی کے لیے ہمارے دفاعی ماہرین کی انتھک محنت نے دشمن کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ انہوں نے اربعین حسینی کی تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دفاعی ماہرین نواس رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کی تحریک سے درس لیتے ہوئے امریکہ اور سینی حکومت کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں اور پابندیوں، دباؤں اور محرومیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے نوجوان سائنسدانوں کی انتھک کوششوں سے اسلامی جمہوریہ کے مسلح افواج جدید ترین سامان حرب اور دیگر فوجی ساز و سامان کی تیاری میں خود کفیل ہو گئی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے زائرین کی مہمان نوازی پر عراقی عوام اور حکومت کی قدردانی کی ہے۔ اپنے عراقی ہم منصب فواد حسین سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یا نے کہا کہ گنجائش کی کمی اور شدید گرمی کے باوجود عراقی عوام اور حکومت کی جانب سے ایرانی و غیر ایرانی زائرین کی مہمان نوازی قابل قدر ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یا نے کربلا مولا اور نجف اشرف میں زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ایرانی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سرکاری اربعین کمیٹی کے جاری کردہ ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے قومی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی زائرین کو ہدایت کی تھی کہ وہ فی الحال عراق کے سرحدی گزرگاہوں پر جانے سے گریز کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ عراق کے پاس اتنے بڑی تعداد میں زائرین کو پاس کرنے کے لیے بنیادی سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ 18,000 سے زائد پاکستانی زائرین زمینی راستے سے اسلامی جمہوریہ ایران پہنچے ہیں، جنہیں کربلا مولا جانے کے لیے عراقی سرحد کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے۔ یہ بات ایران کی صوبائی اربعین کمیٹی کے سربراہ نے سرکاری خبراں ایجنسی انا سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ پاکستان کے سرحد سے ملنے والے ایرانی صوبے سیستان و بلوچستان کی اربعین کمیٹی کے سربراہ جواد قمبری نے بتایا کہ 23 اگست سے اب تک 18,095 پاکستانی زائرین میرجاوا اور ریمدان سرحد کے راستے ایران میں داخل ہوئے اور کربلا مولا کی زیارت کے لیے عراق روانہ ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرجاوا اور ریمدان کے سرحد پر زائرین کی آمد کے پیش نظر بنیادی سہولیات کا انتظام کئی ماہ پہلے کر لیا گیا تھا تاکہ زائرین کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ دریاسہ عراقی ذرائع کہنا ہے کہ اب تک 2 کروڑ کے قریب زائرین اربعین حسینی میں شرکت کے لیے کربلا مولا پہنچ چکے ہیں اور ان کی تعداد میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ادھر بحرینی نوجوانوں کی انقلابی تحریک نے آل خلیفہ حکومت کی جانب سے بحرینی مسلمانوں کو اربعین ملین مارچ میں شرکت سے روکے جانے کے اقدامات کی شدید مذمت کی ہے۔ مراکش کے عوام نے صہیونی حکومت کے پرچم کو نظر آتش کر دیا۔ صہیونی اہلکاروں کی جانب سے مراکش کی خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کی عبرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مراکش کے عوام نے صہیونی حکومت کے پرچم کو نظر آتش کر دیا اور اسے پیروں سے رون ڈالا۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مراکش کے میڈیا نے خبر دی ہے کہ درجن افراد نے ملک کی پارلیمنٹ کے سامنے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے خلاف احتجاج کیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ ایشیا کپ کا فائنل بہت اچھا ہونے کی توقع ہے، کوشش یہی ہوگی کہ اچھی کرکٹ کھیلیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچنے پر پرجوش ہیں، میں خوش قسمت ہوں کہ میری کپتانی میں ٹیم فائنل میں پہنچی ہے۔ بابر اعظم کہنا تھا کہ مجھے توقع ہے کہ ایشیا کپ کا فائنل بہت اچھا ہوگا، کوشش یہی ہوگی کہ بہترین کرکٹ کھیلیں، تاہم ایشیا کپ میں دوسری بیٹنگ کرنے والے جیت رہے ہیں۔ سری لنکا کی ٹیم 11ویں مرتبہ ایشیا کپ کا فائنل کھیلنے جا رہی ہے جبکہ پاکستانی ٹیم کو 5ویں مرتبہ فائنل میں پہنچنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ خیال ہے کہ پاکستان اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان ایشیا کپ T20 کا فائنل آج 11 ستمبر اتوار کو انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم دبئی میں کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔ عالمی خبریں آپ نے سماعت فرمائی اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام منظر و پس منظر۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر اور پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان میں سیاسی تبدیلیاں، متوقع سیاسی تبدیلیاں، یہی ہمارا موضوع رہے گا. اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ایک نہایت اہم اور اندر کی خبر رکھنے والے معروف صحافی علی فرقان ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. علی فرقان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علی فرقان میری آواز سن رہے ہیں؟ السلام علیکم.
جی راج صاحب، بالکل آپ کی آواز.
جی بہت شکریہ علی، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور اسلام آباد میں تو اتنی خبریں ہیں کہ اس وقت آپ جیسے صحافی یقیناً کہیں ایک جگہ آرام سے بیٹھ بھی نہیں سکتے. مسلسل خبروں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے، نظروں سے گزر رہا ہے. تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس وقت جو موجودہ سیاسی ایک مارکا چل رہا ہے، اس دنگل کی آخری خبریں کیا ہیں؟
جی بالکل، آپ نے درست کہا کہ اسلام آباد میں ایک ہی چیز کی بہتات رہتی ہے اور وہ ہے خبریں. یہاں پہ اس کا موسم جو ہے وہ کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا. تو اس وقت جو صورتحال ہے جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بیان کیا کہ عمران خان جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں وہی ابھی بھی خطروں میں ہیں، چونکہ ان کا ان کے خلاف ایک مہم کہہ لیں آپ، ایک جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. وہ حکومتی سطح پہ بھی ہے اور اس کو اس کے اشارے جو ہیں وہ عدالتوں سے بھی سنائی دے رہے ہیں، جس کا خدشہ اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں. بہت دفعہ انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے، اس خدشے کا عمران خان نے. اور اگر آپ نے دیکھا ہو ماضی میں بھی اس حوالے سے تحریک انصاف کی جانب سے مختلف مواقعوں کے اوپر اس کا اظہار کیا جاتا رہا ہے. عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اس کے ٹرینڈز چلتے رہے ہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عمران خان کو خود سے یہ کہنا پڑا کہ انہیں مائنس کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تو یہ خدشہ تو ان کا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کہیں پہلے بھی تھا، جس کا وہ دبے الفاظ میں اظہار کرتے تھے، لیکن اتنا واضح انداز میں اور اعلانیہ طور پہ اس چیز کا اظہار یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اور اس کے اگر آپ دیکھیں تو حکومتی جو رہنما ہیں، میں مثال اگر آپ کو دوں کہ دو روز قبل میں نے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا انٹرویو کیا اور میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا جو آرمی چیف کے حوالے سے جو بیان ہے عمران خان کا، اس کے اوپر کوئی کارروائی، قانونی کارروائی کی حکومت کی زیر غور ہے؟ تو اس کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ چیز ہم ابھی اس کا اظہار نہیں کر سکتے، لیکن اس کی فائنڈنگز کے نتیجے میں جو کہ تحقیقات ہوں گی، تحقیقات کی فائنڈنگز کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ کارروائی کریں گے. میں نے اس کے اوپر جاننے کی کوشش کی کہ کیا کوئی تحقیقات زیر غور ہیں اور کس قسم کی تحقیقات ہیں. تو اس پہ انہوں نے اجتناب کیا اس کا جواب دینے پہ. میں نے ان سے
علی فرقان، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ کراچی سے سینئر صحافی جرنلسٹ تجزیہ نگار جناب آغا مسعود حسین صاحب موجود ہیں. آغا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی آغا صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ابھی ہمارے ساتھی دوست اور سینئر جرنلسٹ علی فرقان مائنس ون فارمولے کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس سے پہلے تو بڑے جسے کہتے ہیں کہ بین السطور یہ باتیں مائنس ون کی ہو رہی تھی، لیکن اب تو عمران خان خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مائنس ون فارمولے پہ عمل کیا جا رہا ہے. اور مجھے سائیڈ لائن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے بعد شاید انتخابات کروائے جائیں یا ضمنی یا دوسرے انتخابات. تو یہ مائنس ون فارمولہ جو میاں نواز شریف کے خلاف استعمال ہوا، کیا یہی فارمولہ اب عمران خان کے خلاف استعمال ہونے جا رہا ہے؟
دیکھیے نواز شریف کے سارے سلسلے میں مائنس ون کا فارمولہ استعمال نہیں ہوا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اس کے لیے بڑی ایک ڈیٹیل گفتگو کی ضرورت ہوگی. لیکن عمران خان کے سلسلے میں تو یہ بات بڑی عام ہے، چاہے وہ ایک خط ہو گئے جو ڈونلڈ لو نے لکھا یا پھر بعد میں یہاں پاکستان میں اس پر بڑی چرچا ہوا. عمران صاحب کو یہ مائنس کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں موجودہ جو سیٹ اپ ہے، لیکن یہ کر نہیں پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب، ابھی میں گوجرانوالہ میں جلسہ دیکھ رہا تھا، یہ دوسرا جلسہ ہے، پہلے بھی وہ جلسہ کر چکے اور اس پہلے والے جلسے سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یہاں آئے. اور یہ جو گوجرانوالہ ہے یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مائنس ون کی بات ہے میرے خیال میں چلے گا نہیں. اس کی وجہ یہ کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں اتنی گہری ہے کہ کیسے آپ مطلب یہ کہ مملکت کا کاروبار چلائیں گے اگر انسٹیبلٹی اس طرح رہی تو کس طریقے سے آپ کام کریں گے؟ پھر بارشی سیلاب بھی موجود ہے، اس کے علاوہ الیکشن بھی جو ہے آپ نے پوسٹ پون کر دی. یہاں پر سے ایک اخبار نکلتا ہے ڈیلی ٹائمز، ون آف دا بیسٹ نیوز پیپر ان انگلش لینگویج، اس نے ان کی قلعی کھول دی الیکشن کمیشن کی. اس نے ان جہاں پر سے الیکشن انہوں نے ملتوی کیے اس نے یہ لکھا ہے، اور باقاعدہ بولڈ لیٹر میں لکھا ہے کہ یہاں تو کوئی سیلاب کا اثرات نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کوشش تو کریں گے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو سائڈ لائن کریں. میرے خیال میں ہو نہیں سکے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عوامی طاقت جو ہے وہ عمران صاحب کے ساتھ ہے، اور عمران صاحب نے جو ایک نیریٹو اپنا مطلب پیش کیا ہے کہ یہ لوگ جو لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں یا جن کو لایا گیا ہے یہ مناسب لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں، تو اس صورت میں تو یہ نیریٹو کامیاب گیا ہے اور لوگوں نے اس نیریٹو کو ایکسپٹ کر لیا. پھر مہنگائی بہت ہے، اتنی مہنگائی، پھر بجلی کے بل ہیں، پھر بجلی بڑھنے والی ہے، پیٹرول کے آپ نے دیکھ لیں کیسے ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جس کے ساتھ عوام میں بہت بڑا اضطراب پایا جاتا ہے، بہت خوف بھی پیدا جاتا ہے. تو اگر یہ مہنگائی اور اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی، پھر انہوں نے گجرا والے میں ایک اور بات کہی کہ ہم شفاف الیکشن کی طرف جائیں گے، میں کال لوں گا تو لوگ اس طرف آئیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر الیکشن نہیں کرائیں گے تو ہم زبردستی الیکشن کی طرف جو ہے اسے کرائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے سامنے عمران صاحب نے ابھی آج گجرا والے میں کہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو عارف علی صاحب جو سر پاکستان انہوں نے کہی ہے، مفاہمت کی طرف آئیں، کیونکہ پاکستان کی بہت بری حالت ہے معاشی طور پر. نہ سرمایہ کاری آ سکتی ہے، نہ لوگ سرمایہ کاری کو تیار ہیں، پھر مینوفیکچرنگ سیکٹر بھی پیچھے جا رہا ہے. پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پاکستان کی جو مجموعی معاشی صورتحال ہے وہ بڑی تشویشناک ہے. آپ، میں سمجھتا ہوں کہ بحثیت ایک سینئر صحافی کے میرا یہ ہنچ ہے کہ اس طریقے سے ملک ترقی تھوڑی کرے گا کہ عوام جو ہیں ان کی پرچیزنگ پاور نہ ہو، وہ بھوکے ہوں. اور دوسری سب سے بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ نہ بڑھے. پھر آئی ایم ایف آپ کو باقاعدہ یہ وارن کرے کہ اگر یہی صورت حال رہی تو انتشار پھیل سکتا ہے، افراتفری پیدا ہو سکتی ہے، سماجی افراتفری آ سکتی ہے. تو یہ چیزیں بڑی تشویشناک ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہمیں کس طریقے سے مملکت کو آگے لے جانا ہے، اور اس کا ایک طریقہ جو ہے میں نے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا حوالہ دیا، یہ ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. پولیٹکس میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، جو اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، عوام سے محبت کرتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالتے ہیں. لیکن
جی آغا مسعود حسین صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا اور بہت اچھے انداز سے مسائل کا تجزیہ کیا. میں علی فرقان سے میرا آخری سوال ہے. علی فرقان، گوجرانوالے کے جلسے کی بازگشت کیا ہے، اور عمران خان جو آخری کال دینے کی بات کرتے ہیں، کیا آخری کال دینے کا وقت قریب آ رہا ہے یا اس کے بارے میں ابھی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی؟
میرے خیال پہ راشد صاحب، ہماری تقریباً کوئی 3 ہفتے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے عمران خان سے ایک ملاقات ہوئی تھی. اس میں ہمیں عمران خان کے جو الفاظ تھے وہ کچھ اس طرح سے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس وقت میں کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں کریں گے ملک میں جو کہ کسی غیر معمولی حالات کو جنم دے اور غیر معمولی صورتحال کی طرف جو ہے وہ حکومت یا کسی اور کو موقع دے. تو میری نظر میں ایسا نہیں، مجھے لگتا کہ وہ اپنے یقیناً ووٹرز کے مومنٹم کو برقرار رکھنا ان کے لیے ایک چیلنج ہے، ایک ہدف ہے، اور وہ اس کی طرف بڑھیں گے، یقینی طور پہ اپنا کچھ لایا عمل دیں گے، لیکن ایسی صورتحال نہیں ہوگی جو کہ بہت زیادہ غیر معمولی صورتحال پیدا کرے.
جی علی فرقان، بہت شکریہ. آغا مسعود حسین صاحب، آپ کا بھی ہم ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین، اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب نہ تھی لیکن از پے شوق آنکھ بھر دیکھا از پے شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں دل نے
سمجھا. سامعین, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام بزم دوستاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پروگرام لے کر آج بھی ہم حاضر ہوئے ہیں. میں ناہید انوری, اور آج کے پروگرام میں حسب معمول میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
حسین تقوی.
ہمارا سلام قبول کیجئے. جی ہاں سامعین, ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ دنیا کے جس گوشے میں بیٹھے ہمارے پروگرام سن رہے ہوں گے. پروردگار کے زیر سایہ ان ایام میں انشاءاللہ صحیح و سلامت ہوں گے.
جی ہاں بالکل, ہماری دعا و تمنا ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں, اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. بہرحال باجی, یہ ایام چونکہ پاکستان خاص طور پر وہاں کے عوام کے لیے جو ہے وہ نہایت جو ہے دشوار گزار ہیں,
جی
چونکہ
ہاں
بہت بڑے حصے پر پاکستان کے جو ہے وہ سیلاب نے
تباہکاریاں مچائی ہیں,
بالکل اثرات مرتب
جی
کیے
ہاں
ہیں, اور ابھی بھی باجی سلسلہ جاری ہے, اور یہ جو ہے ٹلا نہیں ہے, بلکہ سندھ میں خاص طور پر ہر گزرتے دن کے ساتھ مختلف سیلابی ریلے جو ہے وہ گزر رہے ہیں, اور جس سے بڑی بڑی آبادیاں جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں, اور وہ مناظر دیکھ کر جو ہے واقعاً بڑا دل جو ہے وہ ہل جاتا ہے.
جی ہاں, ابھی بھی بہت سی آبادیاں گھر اور ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اب بھی زیر آب ہیں.
جی ہاں,
وہاں سے پانی کا بہاؤ پتہ نہیں کس طرح سے کہ جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے پانی بڑھ رہا ہے, اگر پانی کم ہو تو اس کا جو ہے وہ لیول کم ہوتا چلا جاتا ہے, لیکن چونکہ پانی پیچھے سے زیادہ آ رہا ہے دریاؤں میں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک سیلابی صورتحال ہے. کچھ دنوں یہ صورتحال جو ہے وہ اسی طرح سے چلی, تو ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ راحت کے سانس وہاں کے عوام کو لینا نصیب ہوں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیز جو بہت ہی زیادہ خوش آئند ہے وہ یہ کہ عوام نے بھی بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا ہے, اور اپنے جو کمزور مثلاً جو عوام ہیں ان کا ساتھ دیا ہے, اور بے تحاشا جو ہے وہ امدادی سامان جو ہے سیلاب زدہ علاقوں میں جا رہا ہے.
جی جی,
ٹینٹ اسی طریقے سے, خوراک اسی طریقے سے, جو ہے دوسری ضروریات کی جو اشیاء ہیں وہ پہنچائی جا رہی ہیں. کچھ بے نظمی ضرور ہے, لیکن بہرحال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں نے اس حوالے سے کمک کی, اور یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایک رحم جو ہے وہ آتا ہے, اور پاکستانی نہیں بلکہ دیگر ممالک سے بھی امدادی سامان جو ہے وہ پاکستان پہنچ رہا ہے.
جی,
اور ممالک سے جو امداد ہے اس کا سلسلہ بھی جاری. بہرحال ہماری دعا ہے ابتدائی پروگرام میں کہ جو ہے یہ جو ایک قدرتی آفت ہم اسے کہیں گے, یہ جلد از جلد جو ہے وہ
تل جائے اور وہاں کی جو عوام کی جو زندگی ہے وہ اپنے نارمل وے پہ آ جائے, اور وہاں پر امن و سکون برقرار رہے, لوگ اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جائیں, اور وہ جو پانی بھرا ہوا ہے وہاں پر وہ پانی بھی وہاں سے ختم ہو جائے, اور انشاءاللہ جلد سے جلد ان کی زندگی جو ہے اپنی عام اور معمولی زندگی پر لوٹ ہے. ہماری
بالکل,
یہی دعا
بالکل.
ہے کیونکہ واقعی
اچھا دوسرے یہ کہ میں نے جو یہ گفتگو کی ہے اس میں ایک خاص عنصر یہ ہے کہ گزشتہ ایک ڈیڑھ ہفتے کے دوران ہمارے اکثر سامعین نے کہ جو مثلا ریڈیو سنتے ہیں, بزم دوستاں سنتے ہیں, انہوں نے سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے جو ہے کسی نے ویڈیو بھیجی, کسی نے پیغام بھیجا اور جو ہے وہ درخواست کی کہ جو ہے آپ اپیل کریں کہ جو ہے وہ مخیر حضرات آ گئے ہیں. بہرحال اپیل کا جہاں تک تعلق ہے ہم تو ایک عمومی بات کرتے ہیں اور وہ عمومی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے. اگر خدا نے آپ کو کچھ دیا ہے تو بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اس سے اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے اور انسان کی آخرت جو ہے وہ سمر جاتی ہے انشاءاللہ.
جی ہاں انشاءاللہ کہ ایسا ہی ہوگا. اور جی ہاں پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کے خطوطوں کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر مٹیاری سے یار محمد جاموٹ صاحب, اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہے, لیکن آج ایک ایسے وقت میں جب ہم چاروں طرف سے پانی میں گھرے ہوئے ہیں, ریڈیو ہی ہمیں ملک اور ملک سے باہر کی خبریں پہنچا رہا ہے. ہمارا پورا گاؤں ان حالیہ بارشوں میں تقریباً تباہ ہو چکا ہے. کچے مکانات مکمل طور پر زمین بوس ہو چکے ہیں, جبکہ ابھی بھی سیلاب کا شدید خطرہ ہے. میں ایک اسکول ٹیچر ہوں, گاؤں کی آباد کاری کا کام میرے ہی ذمہ ہے اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا بھی میری ذمہ داریوں میں شامل تھا. میری عمر 55 سال ہے. میں نے بارشیں اور سیلاب بہت دیکھے ہیں, لیکن اس سال ہونے والی طوفانی بارشوں نے سابقہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں. ریڈیو تہران سے پاکستان کے سیلاب کے حوالے سے خبریں نشر ہوئیں, آپ کا شکریہ, لیکن آپ سے درخواست ہے کہ سیلاب متاثرین کی آباد کاری کے لیے آپ مخیر حضرات سے اپیل کریں کہ وہ آگے آئیں. حکومت کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اتنی تباہ کاریوں کو فوری طور پر درست کرے. میرے اس خط کو پروگرام بزم دوستہ میں ضرور شامل کیجیے گا.
جی جناب یار محمد جاموٹ صاحب, بہت شکریہ آپ کا خط لکھنے کا, اور جس کیفیت میں اور جن حالات میں آپ نے باجی انہوں نے خط لکھا ہے وہ واقعی تھوڑا سا افسوسناک ہے, دردناک ہے,
کیونکہ خود بھی اسی گرفتاری میں مبتلا ہیں.
اور یہاں پر انہوں نے ریڈیو کی افادیت کا بھی ذکر کیا اور یہ بتایا کہ نہ اس مثلاً پانی میں گھرے ہوئے ہیں اور ریڈیو ہی ہمارا جو ہے وہ واحد سہارا ہے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ مثلاً
دنیا بھر کی خبروں سے آشنا
مطلع ہو رہے ہیں اور آشنا ہو رہے ہیں. باجی جو خط آپ نے پڑھا ہے اس کا تقریباً آدھا جواب ہم نے مثلاً پروگرام کے آغاز میں ہی جو ہے وہ دے دیا ہے, اور یقینی طور پر ہر ایک کو اس حوالے سے آگے آنا چاہیے. اور جس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بارشیں جو ہے وہ ریکارڈ توڑ تھیں, یعنی کہ اصلاً اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ پاکستان میں توڑ دیا ہے, اور پاکستان کی تاریخ کے اندر سیلاب اور بارشوں نے, اور جو اعداد و شمار آ رہے ہیں اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تباہ کن بارشیں تھیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام لوگوں پر اپنا رحم نازل فرمائے. بہرحال جس پیشے سے جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں اس کا تقاضا بھی یہی ہے, مہربانی اور لطف و عنایات عوام پر اور علم و آگہی پھیلانے کی ذمہ داری آپ کی ہے, تو یہ ذمہ داری بھی لوگوں کی آباد کاری اور ان کو ریلیف دینے کی بھی, آپ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے سپرد کی ہے. خدا وند متعال سے ہماری دعا ہے کہ آپ اس ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوں, اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو اس کار خیر میں ضرور حصہ ڈالیں, اور سیلاب زدگان کی مدد و کمک کے لیے جو ہے کوئی دقیقہ فروگزاش نہ کریں. جس کے پاس جتنا ہے وہ جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈالے, اللہ کے یہاں اس کو اجر جو ہے وہ ضرور ملے گا. ہم نے آپ کا خط بزم دوستاں میں شامل کر لیا ہے, اور یقینی طور پر مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ آپ ان حالات کو منعکس کرنا چاہ رہے تھے جو سیلاب کے حوالے سے پیش آئے ہیں, اور ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ خط کو پورے طریقے سے پروگرام میں شامل کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت فرمائے اور آپ کو اس مشکل گھڑی میں جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار فرمائے. بہت شکریہ, بہت نوازش جناب یار محمد جاموٹ صاحب.
جی ہاں, ہماری بھی یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ خدا آپ تمام لوگوں کی جو مشکلات اور گرفتاریوں میں جو آپ لوگ پھنسے ہوئے ہیں, تو ان مشکلات و گرفتاریوں سے آپ سب کو جلد از جلد نجات دیں, الہی آمین. جی ہاں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے حسین صاحب یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر سے محترمہ مہجبین ہیں, اور لکھتی ہیں کہ کافی دنوں بعد خط لکھ رہی ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ میری مصروفیات میں اضافہ ہو گیا ہے اور اب میں دوسرے شہر میں آ گئی ہوں. ریڈیو تہران کے نشریات بھی کم سن پا رہی ہوں، لیکن ماہ محرم میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کو پابندی کے ساتھ سنا ہے۔ نہایت ہی بہترین پروگرام اس سال ریڈیو تہران نے پیش کیے۔ پروگرام کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت میں تحریک کربلا کے حوالے سے پیغام بھی ملا۔ پروگرام ہر لحاظ سے بہترین رہا۔ اللہ آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ اس کے علاوہ پروگرام نور ایمان بھی سننے کا موقع ملا، بہت ہی اثر انگیز پروگرام تھا۔ ہمیں تو اسلام اپنے ماں باپ کی صحبت سے ملا ہے، لیکن سلام ہو ان افراد پر جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں اور مشکل حالات کا سامنا کیا ہے۔ آئندہ بھی خط لکھنے کی کوشش کروں گی۔ ریڈیو تہران کے ارکان اور تمام سامعین کو میرا سلام۔
جی محترمہ مہجبین صاحبہ، ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر سے آپ نے یہ خط لکھا اور کافی دنوں بعد آپ کا خط ملا۔ پہلے آپ کے خطوط بہت جلدی جلدی ملا کرتے تھے۔ ویسے باجی آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ عرض کروں کہ محترمہ مہجبین جو صاحبہ ہیں یہ اسٹوڈنٹ تھیں، انہوں نے تعلیم اپنی مکمل کی، نہایتی زحمت کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ گریجویشن کیا، اس کے بعد جو ہے وہ کسی میرے خیال سے ابھی ملازمت میرے خیال سے کسی کمپنی میں اس وقت وہ ملازمت کر رہی ہیں۔
بہت خوب۔
اور انہوں نے جب گریجویشن کیا تھا تو مبارکبادی خط جو ہے وہ لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو ہے وہ بہرحال خواتین جہاں پر بھی جس میدان میں بھی جائیں وہ اپنا لوہا جو ہے وہ منوا لیتی ہیں، اور خاص طور پر ان کے اندر ایک لگن، ایک شوق بہرحال خواتین میں ہوتا ہے ظاہر ہے۔
بالکل بالکل
ہوتا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ بولیں اس حوالے سے۔
کیوں نہیں، کیونکہ ہر کام میں خواتین، میری نظر میں تو آج کل اگر آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی دیکھیں تو واقعی میں خواتین آگے ہیں۔ ٹھیک ہے مرد بھی ہیں، لیکن اس طرح سے ہو گیا کہ خواتین بھی مردوں کی شانہ بشانہ آگے بڑھ رہی ہیں۔
جی بالکل، یہ شانہ بشانہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور زندگی کی مشکلات باجی اتنی زیادہ ہیں کہ اب جو زندگی آگے آ رہی ہے اس میں ہر کسی کو اپنا حصہ جو ہے نا وہ ڈالنا ہے ترقی کو پیش رفت کے لیے، اور خاص طور پر خواتین جو ہیں ان کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، گھر ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، اس حوالے سے جو ہے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، جس کا ذکر انہوں نے ابھی کیا ہے کہ کچھ مثلاً مصروفیات بڑھ گئی ہیں۔ بہرحال پھر بھی کبھی کبھی ریڈیو تہران سنتی ہیں، محرموں کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور پروگراموں کے حوالے سے آپ نے اپنا تبصرہ بھی مختصر اس خط میں جو ہے وہ تحریر کیا ہے، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، اور جہاں کہیں بھی ہوں آپ ترقی کو پیش رفت کریں، آپ کا گھر آباد رہے، اور ڈھیروں خوشیاں اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔
بہت خوب۔ جی ہاں سامعین، یہ پروگرام بزم دوستاں آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں۔ خطوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر نوشہرہ کے رہائشی ہیں اعظم خان ہوتی۔ لکھتے ہیں کہ میں نوشہرہ کا رہائشی ہوں، لیکن کچھ عرصے سے اسلام آباد میں مقیم ہوں۔ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے بعض اوقات سنتا رہتا ہوں، لیکن ابھی کچھ دنوں سے روزانہ کی بنیاد پر سن رہا ہوں۔ آپ کے پروگرام نہایت ہی سبق آموز ہوتے ہیں۔ ان پروگراموں میں اخلاقی اقدار کا مکمل لحاظ رکھا جاتا ہے۔ ریڈیو تہران محبت کا پیغام دیتا ہے، حتیٰ آپ کی خبریں بھی مسلمانوں کو جوڑے رہنے کا پیغام دیتی ہیں۔ ان بارشوں میں ہمارا شہر بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، اور ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ پچھلے دنوں پروگرام بزم دوستاں سنا، آپ نے سیلاب متاثرین کے لیے دل سے دعائیں کی، بہت اچھا لگا۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے، ہمارے حق میں دعا کرتے رہیں۔
جی جناب، اعظم خان ہوتی پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر نوشہرہ سے آپ نے یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ باجی نوشہرہ ان شہروں میں سے ایک ہے جو سیلاب سے شدید متاثر ہوا ہے، بارشوں سے شدید متاثر ہوا ہے، بڑی تباہی جو ہے وہ اس شہر میں۔
انہوں نے خود بھی یہاں تذکرہ کیا ہے کہ جہاں یہ رہتے ہیں وہاں کافی تباہ کاریاں۔
جی ہاں بالکل،
اور جو ہے سیلاب کی وجہ سے،
اور جو ہے یہ، لیکن یہ خود اسلام آباد میں مقیم ہیں،
جی ہاں،
اور ریڈیو تہران سنتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اور ہمارا تو کام ہی محبتوں کو عام کرنا ہے، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم سامعین کے ساتھ جڑے رہیں اور سامعین ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے رہیں. ہمارے پروگراموں میں کوئی نہ کوئی ایسا پیغام ضرور ہوتا ہے کہ جو سامعین کے لیے مفید واقع ہوتا ہے, اور ہماری خبریں جو ہیں وہ عالمی اور علاقائی حالات کو مد نظر رکھ کر پیش کی جاتی ہیں. اور جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ آنے والے سیلاب اور بارشوں نے پاکستان میں ایک تباہی مچا دی ہے, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس مشکل گھڑی میں عوام کی مدد و نصرت فرمائے اور تمام متاثرین سیلاب جو ہیں وہ دوبارہ اپنی اپنے گھروں میں جائیں اور زندگی کو معمول کے مطابق جاری و ساری رکھیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں خط لکھا. انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. بہت شکریہ, بہت نوازش. بہن ناہید انوری, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہتے ہیں.
خدا حافظ.
عزیز سامعین, ابھی آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے, اور اس مرحلے میں اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے, جس کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو لیجیے سماعت فرمائیے پہلے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں بے شہریور 14 صفر اور 11 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چودہ صفر سن 632 ہجری قمری کو نامور مسلمان فقیہ قاضی اور مورخ ابو المحاسن بہاءالدین نے وفات پائی. وہ عراق کے شہر موصل میں پیدا ہوئے اور ابن شداد کے نام سے مشہور تھے. انہوں نے بچپن میں ہی قرآن کریم حفظ کر لیا اور پھر قرات قرآن, حدیث اور تفسیر میں مہارت حاصل کی. انہوں نے مختلف اسلامی ملکوں کا سفر کیا اور شام میں جہاد اور اس کے آداب و احکام کے بارے میں اپنی مشہور کتاب صلاح الدین ایوبی کو پیش کی. گیارہ ستمبر سن 1895 عیسوی کو مشہور ہندو مذہبی اور سیاسی رہنما آچاریہ وینوبا بھاوے پیدا ہوئے. وہ ریاست مہاراشٹر کے ضلع کولابا میں پیدا ہوئے تھے. ان کا پورا نام ونائک نرہری بھاوے تھا. وینوبا بھاوے نے ابتدائی تعلیم بروڈا میں حاصل کی, جہاں وہ فلسفیانہ لٹریچر سے بے حد متاثر ہوئے. پھر وہ مزید تعلیم کے لیے بنارس چلے گئے. وہاں گاندھی کی تعلیمات کا ان پر اثر ہوا. اس کے بعد وہ گاندھی کے سابرمتی آشرم سے وابستہ ہو گئے. جلد ہی گاندھی نے انہیں اپنا روحانی بیٹا بنا لیا. 1951 میں وینوبا بھاوے نے بھودان تحریک شروع کی, جس کا مقصد بڑے بڑے زمینداروں سے زمین لے کر غریب لوگوں کو دینا تھا. وہ 18 زبانیں جانتے تھے اور کئی کتابیں تحریر کیں. 15 نومبر 1982 کو ان کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد انہیں ہندوستان کے سب سے بڑے شہری اعزاز بھارت رتن سے نوازا گیا. گیارہ ستمبر سن 1948 کو بانی پاکستان محمد علی جناح کی وفات ہوئی. وہ قائد اعظم کے نام سے مشہور تھے اور 1876 میں کراچی میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی میں ہی حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے جہاں انہوں نے باریٹ لا کا امتحان پاس کیا۔ وطن واپسی کے بعد وہ وکالت کے پیشے سے وابستہ ہو گئے اور 1909 میں مجلس قانون ساز کے رکن بنے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کانگریس میں شمولیت سے کیا، لیکن بعد میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلم لیگ کے ہو کر رہ گئے اور اس جماعت کے پرچم تلے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے میں مصروف ہو گئے۔ 1937 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور قیام پاکستان تک اس عہدے پر فائز رہے۔ 1940 میں ان کی زیر صدارت لاہور میں تاریخی قرارداد پاکستان پیش کی گئی جس میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا گیا۔ ان کی طویل جد و جہد کے نتیجے میں انگریزوں نے یہ مطالبہ تسلیم کر لیا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ September 11, 1973 کو چلی میں اس وقت کے بحری فوج کے سربراہ جنرل اگوسٹو پینوشے نے امریکہ کی مدد سے سیلواڈور آلندے کی قانونی حکومت کا تختہ پلٹ دیا۔ سیلواڈور آلندے جو چلی کی سوشلسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے 1970 میں صدر بنے اور انہوں نے بینکوں، معدنیات اور صنعتوں کو قومیائے جانے کی سمت کام کر کے اپنے ملک میں امریکی کمپنیوں کے وسیع اور ناجائز مفادات کو ناکام بنا دیا۔ نیز چلی میں امریکی اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے اقدامات کیے۔ اسی وجہ سے امریکہ نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے آلندے حکومت کے خلاف اقدامات شروع کر دیے اور چلی کی فوج کے کمانڈر بھی اس سازش میں شریک ہو گئے۔ 11 ستمبر 1973 کو پینوشے نے سی آئی اے کی مدد سے چلی کے عوام کے ذریعے منتخب ہونے والے صدر آلندے کے خلاف بغاوت کر دی اور بغاوت کے دوران آلندے کو ہلاک کر دیا گیا۔ September 2001 کو اغوا کیے گئے 4 مسافر بردار ہوائی جہازوں میں سے 2 جہاز نیو یارک میں واقع عالمی تجارتی مرکز کی جڑواں عمارت سے اور 1 جہاز واشنگٹن میں امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کی عمارت سے ٹکرایا، جبکہ 4th جہاز پینسلوینیا میں مار گرایا گیا۔ اس بڑے دہشت گردانہ حملے میں عالمی تجارتی مرکز کے جڑواں ٹاور زمین بوس ہو گئے اور پینٹاگون کی عمارت کو بھی جزوی نقصان پہنچا، جبکہ تقریباً 3,200 افراد مجموعی طور پر ہلاک ہوئے۔ اس حملے کے بعد مغربی، خاص طور سے امریکی حکام اور ذرائع ابلاغ نے اسامہ بن لادن کی تنظیم القاعدہ کو اس حملے کا ذمہ دار قرار دیا اور اس بہانے تمام مسلمانوں کو تشدد پرست اور دہشت گرد کہنا شروع کر دیا۔ اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور دہشت گردی سے مقابلے کے بہانے اسلامی ممالک کے خلاف اپنی تسلط اور جنگ پسندانہ پالیسیوں پر عمل پیرا ہو گئے۔ اسی پالیسی کے تحت امریکی افواج نے 2001 میں افغانستان پر اور 2003 میں عراق پر قبضہ اور لاکھوں عام شہریوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا۔ اس طرح 11 ستمبر کے حملات کے نتیجے میں ملنے والے موقع کو، جس کو تمام ممالک کے تعاون سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، امریکہ نے اپنے جارحانہ مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھرو کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، اب یہ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور آپ سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے۔ خ خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم.